بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد.
توحید باری تعالیٰ کے بارے میں بات چل رہی تھی. توحید کسے کہتے ہیں, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توحید کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا, اس لیے اس زمانے کے اندر کوئی اس قسم کی بات نہیں آئی کہ کسی نے توحید کا کوئی دوسرا معنی کیا ہو. توحید کا معنی سلف میں یا قرآن مجید کے مفہوم اور معنی میں اللہ تبارک و تعالی کی, ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا اور ایک اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا. جتنی عبادات ہیں, عبادات کی تمام اقسام اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں, اس لیے جمیع عبادات میں اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا, یہ توحید کا مفہوم تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, کہ تمہارا الہ ایک ہے اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ہمارا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے, اس کے اندر بھی لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اندر بھی ہے لا الہ. تو لفظ الہ جو ہے, لفظ الہ کا معنی ہے ایک اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا, ایک اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہنا اور ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کروانا اسی سے, اور اسی سے طلب کرنا اور اسی سے مانگنا, یہ ہے لفظ الہ کا معنی. اس لیے مسلمان ہونے کے لیے بھی ایک ایسا کلمہ شرط قرار دیا گیا کہ جس کے اندر لفظ الہ موجود ہے, اور لفظ الہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے. اور اسی لفظ الہ سے ہے لفظ اللہ, جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا نام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم, وہی اللہ ایک ہے, اس اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں دوسرا. لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نام ہیں جو زیادہ تر ہمارے کتابوں میں 99 لکھے ہوئے ملتے ہیں, آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کے تمام ناموں میں استثناء حصر جو ہے, حصر جسے کہتے ہیں یعنی بندش, اللہ تبارک و تعالی نے صرف لفظ الہ کے اندر رکھی ہے اور کسی لفظ کے اندر نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا لا خالق الا ہو ولا رازق الا ہو ولا مجیب الا ہو ولا سمیع الا ہو ولا کریم الا ہو ولا غفور الا ہو ولا مجید الا ہو, جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں ان کے ساتھ لفظ لا کسی جگہ پر نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی اور صفات ہیں, خالق ہونا, رازق ہونا, مالک ہونا, وحی ہونا, مبیت ہونا, یہ جتنے بھی عباد, جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں, اللہ تعالی کی یہ صفات ہیں, ان میں کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ چیز اللہ کے ساتھ یہ صفت خاص ہے. نہ, اللہ تبارک و تعالی نے اگر لفظ لا لگایا ہے قرآن کے اندر اور ہمارے حدیث کے اندر, تو لفظ الہ کے ساتھ ہے. لا الہ جہاں بھی قرآن کے اندر استعمال ہوگا, لا الہ الا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ان کا جو کلمہ تھا مسلمان ہونے کے لیے اور ان کے دین میں داخل ہونے کے لیے, وہ بھی لفظ پہلا پہلا لا الہ کا لفظ تھا اور کوئی لفظ دوسرا نہیں تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ناموں کے ساتھ تو لفظ حشر کا نہیں لگایا, بندش کا لفظ نہیں لگایا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں دوسرا, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں دوسرا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زندہ نہیں کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں, اگرچہ وہ صفات بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں, مگر نہیں لفظ لا لا کا ان کے ساتھ نہیں لگایا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسری جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کسی نہ کسی شکل میں مخلوق سے ملتی جلتی صفات ہیں. وہ مخلوق سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین, خیر الرازقین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رازقین میں افضل اور بہتر اور اعلیٰ رازق ہے. رازقین میں معلوم ہوا رازقین اور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی خالقین اور بھی ہیں, یہاں خالق کا معنی پیدا کرنے والا نہیں بنانے والا ہے, کیونکہ خالق کا معنی پیدا کرنا بھی ہے بنانا بھی ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خالقین یعنی مخلوق کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام خالقین جو دنیا میں اور چیزیں مصنوعات بنانے والے ہیں, دنیا میں چیزیں بناتے ہیں, اللہ بھی تبارک و تعالیٰ بھی بناتا ہے پیدا کرتا ہے, اور ان تمام بنانے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خیر اور بہتر اور برکت والا ہے, فتبارک اللہ, اور سب سے بلند درجے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کیا چیز ہے, کیا مخلوق ہے. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, عورت کا نطفہ مرد کا نطفہ ملا, دونوں نطفے ملے اور دونوں نطفوں کے ملنے سے انسان پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اس انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا, سمیع اور بصیر بنایا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی دوسری صفات ہیں لفظ اللہ کے علاوہ, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے لفظ اللہ یا الہ, اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اور نام ہیں وہ مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں, مخلوق پر بھی بولے گئے ہیں, جیسے مالک کا لفظ ہے مالک یوم الدین, مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہم قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وغیرہ وغیرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو تو مالک کہا ہے بہرحال. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر جو حسر ہے یا بندش ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اندر واحد اور لا شریک ہے, عبادت کے اندر, اس لیے اس کے علاوہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. مثلا کسی کے نظر کرنا, کسی کے نیاز کرنا, اور کسی سے اپنی حاجت پیش کرنا, کسی سے اپنی حاجت مانگنا, ضرورت پوری کروانے کے لیے اس سے استغاثہ کرنا, اس سے فریاد کرنا, اس سے مانگنا وغیرہ. اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کا کے لیے سجدہ کرنا, کسی کے لیے طواف کرنا, کسی کے لیے اعتکاف بیٹھنا, کسی کے لیے کوئی چیز ذبح کرنا, جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے عبادات کے اندر آتی ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے چیز جائز اور لائق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود ہونے میں واحد لا شریک ہے, معبود ہونے میں واحد لا شریک ہے, عبادت کے اندر لا شریک ہے, واحد اور لا شریک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک ایسا گروہ بھی آیا اور ایک ایسا عقیدہ بھی پیدا ہوا بنایا گیا کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وجود میں اکیلا ہے, وجود میں اکیلا ہے, اللہ تبارک و تعالی عبادت میں اکیلا نہیں, اللہ تبارک و تعالی معبود ہونے میں اکیلا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی وجود میں اکیلا ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں, اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں. کیونکہ توحید کا معنی تھا اللہ تبارک و تعالی کو واحد ماننا, توحید کا معنی کیا ہے؟ واحد ماننا. اب سلف صالحین ہمارے قرآن نے, ہمارے احادیث نے, ہمارے سلف صالحین نے, علماء نے, فقہا نے, قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی گئیں سب نے توحید کا یہی معنی سمجھا قرآن سے, احادیث نبویہ سے, صحابہ سے, کہ اللہ تبارک و تعالی واحد لا شریک ہے, اپنے عبادت میں اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. کسی نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں, بلکہ اللہ صرف اکیلا موجود ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ نہیں کیا گیا, بلکہ اس کلمے کا معنی کیا گیا لا موجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ. اس معنی کا, اس کلمے کا یہ معنی کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اس عقیدے کو کہتے ہیں وحدت الوجود. یہ عقیدہ ہندوؤں سے, غیر مسلموں سے, بدھسٹوں سے مسلمانوں کے اندر آیا. ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں, دوسری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وجود ان کا نظر آتا ہے, موجود ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی کوئی نہ کوئی شکل ہے, صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی شکلیں ہیں دنیا کے اندر, بہت سی شکلیں ہیں نعوذ باللہ. یہ انسان بھی اللہ کی ایک شکل ہے, یہ حیوان بھی اللہ کی ایک شکل ہے, یہ نباتات, یہ شجر وغیرہ, یہ درخت وغیرہ, یہ پوری کائنات, یہ آسمان, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی شکل اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صورت ہے, نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیزیں جدا نہیں. مسلمانوں کے اندر اس عقیدے کی زیادہ پرچار کرنے والا, اس عقیدے کو زیادہ لانے والا, بیان کرنے والا, کتابیں شائع کرنے والا ابن عربی الصوفی ہے. یہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے, ساتویں صدی کے قریب کا ہے, چھٹی ساتویں صدی کے درمیان کا یہ شخص ہے. شام کا رہنے والا تھا. اس شخص نے اب فصوص الحکم ایک کتاب لکھی, فتوحات مکیہ کتاب لکھی, اور اس کے علاوہ بہت سی اس کتابیں ہیں اس کی. اس شخص نے یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر ڈالا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی موجود ہونے میں اکیلا ہے, تم جو اللہ کے سوا دوسری مخلوق بھی مانتے ہو تم مشرک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ساتھ غیر کے وجود ماننا یہ شرک ہے. انہوں نے یہ عقیدہ, اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا. اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام, خاص طور پر فصوص الحکم میں اس نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے ذکر میں لکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ, نوح علیہ السلام کا جو موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو کے ساتھ مقابلہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے آسا موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو اس آسے کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے جادوگر. تو اس موقع پر ابن عربی کیا لکھتا ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں مسلمان ہو گئے, اس لیے نہیں مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واحد لا شریک ہے, بلکہ وہ اس لیے جو ہے وہ مطیع اور فرمانبردار ہو گئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو جس کی ہم پوجا کرتے ہیں بتوں وغیرہ کی اور دوسرے چیزوں کی, موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی دین ہے اور ہمارا بھی وہی دین ہے. اور فرعون نے جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کیا ہوا تھا, تو وہ لکھتا ہے اس موقع پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے یا اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا, تو اس کا یہ مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک رب کی عبادت کرتا ہے اور فرعون بھی ایک یعنی اپنے آپ کو رب کہتا ہے. لہذا جو موسیٰ کا رب ہے جو فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اپنے خصوص الحکم کتاب میں وہ لکھتا ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں لکھتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ اور مذاق کیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتوں سے روکا. کیوں بتوں سے روکا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر اللہ کی عبادت ہے. لیکن وہ فصح نوح کے اندر لکھتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مکر کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر کیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ جس کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی غیر اللہ کی وہ بھی اللہ کے سوا نہیں ہے, وہ بھی خود خدا ہے. نعوذ باللہ. دنیا کے اندر ہر چیز خدا ہے, دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ الہ ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو رب مانا تو وہ لکھتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رب مانا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جانتا تھا کہ یہ جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز اور حصہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی سے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں جدا نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جانتا تھا یہ بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی شکل میں, قبروں کی شکل میں اور جن جن چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یہ بھی رب کی کسی نہ کسی شکل کی عبادت کرتے ہیں. اس بات کو جانتا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اس کے باوجود جناب نوح نے ان کو جو عبادت کرنے سے روکا, ان کے ساتھ دھوکہ کیا, فریب کیا, تو ان لوگوں نے بھی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکہ کیا اور فریب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا, کہ تم بھی مد کو نہ چھوڑو, یہوس کو نہ چھوڑو, یہوس کو نہ چھوڑو, نصر کو نہ چھوڑو, ان کو بھی تو نہ چھوڑو. اس وجہ سے کہ یہ جو ہیں یہ بھی رب کی کوئی نہ کوئی شکل ہیں, یہ بھی رب کی کوئی نہ کوئی شکل ہے, رب کا غیر تو نہیں ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ اتنا باطل عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں جو مشرک ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ عقیدہ شرک نہیں کہلاتا, اس عقیدے کو شرک نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ رب کو علیحدہ ماننا, مخلوق کو علیحدہ ماننا, رب کو مخلوق سے جدا ماننا اور رب کو خالق ماننا اور مخلوق کو رب کی پیدا کردہ چیز ماننا, مخلوق ماننا رب کی, یعنی رب علاوہ ہے, مخلوق علاوہ ہے, خالق علاوہ ہے, مخلوق علاوہ ہے, عابد علاوہ ہے, معبود علاوہ ہے. یہ چیز جو ہے شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک. شرک کا معنی ہوتا ہے جیسے یعنی جو پارٹنر ہوتے ہیں کسی چیز میں, حصے دار ہوتے ہیں, وہ علیحدہ اس کا حصہ ہوتا ہے, اس کا علیحدہ حصہ ہوتا ہے, دونوں کا علیحدہ علیحدہ حصہ موجود ہوتا ہے, دونوں کا علیحدہ علیحدہ وجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا, یعنی اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا, یہ عقیدہ شرک کہلاتا ہے. دونوں کے ساتھ ساتھ عبادت کرنا اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ ماننا یہ شرک کا عقیدہ رہا ہے امتوں کے اندر. لیکن جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے وہ تو غیر کو مانتا ہی نہیں, لہذا یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک سے بھی بدتر عقیدہ ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء ہے ان کی امتوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اس مختصر سے مختصر کلمات کے بعد کیا ایسا شخص کہ جس شخص نے دنیا کے اندر ایک ایسا عقیدہ نکالا لوگوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس مخلوق سے جدا نہیں, اسی مخلوق کے اندر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات جو ہے مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, لہذا دنیا کی ہر چیز کو خدا تم کہہ سکتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہر ایک کے اندر بستا ہے اور بے ذات ہی بستا ہے, اور اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جب مخلوق ہر جگہ پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ پر ہے. آسمان میں بھی مخلوق ہے, وہاں بھی خدا موجود ہوا, زمین پر بھی مخلوق موجود ہے, زمین پر بھی خدا موجود ہوا, کیونکہ خدا جو ہے وہ مخلوق کی شکل میں ہے, مخلوق سے باہر خدا کا کوئی وجود نہیں. اس نے یہ عقیدہ نکالا کہ اگر رب کو تم پہچانو اور رب کو تم پہچاننا چاہو, دیکھنا چاہو, تو اس مخلوق کے اندر دیکھ سکتے ہو. اس مخلوق کے علاوہ رب کا کوئی باہر وجود نہیں ہے, اور رب اسی مخلوق کے اندر بستا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اور اس قسم کے شخص کو کہ جس نے اس قسم کا عقیدہ نکالا, ہماری صوفیوں نے, ہمارے ملاؤں نے اس کو کیا کہا, شیخ اکبر قدس سرہ, قدس سرہ. سر کہتے ہیں راز کو, کہ اس کا یہ عقیدہ جو باطنی عقیدہ اس کا یہ جو تھا یہ مقدس ہوا, اس کا یہ عقیدہ وحدت الوجود کا مقدس ہوا. اب پوچھو گے یہ کس نے کہا, ہمارے مولوی زکریہ صاحب نصاب والے نے. مولوی زکریہ صاحب کی جو نصاب کی کتابیں ہیں, ان کی نصاب کی کتابوں کے اندر جن کے مختلف ہمارے بھائی بیچارے نام بدلتے رہتے ہیں, کبھی فضائل اعمال رکھتے ہیں, کبھی نصاب رکھتے ہیں, اب سنا ہے کوئی اور نام رکھا ہے, واللہ والا بہرحال سننے میں آیا ہے لیکن دیکھنے میں نہیں آیا. تو بہرحال تو یہ نصاب کی جتنی بھی کتابیں ہیں, ان کتابوں کے اندر اگر آپ پڑھو, ان کی اردو میں ہیں, آپ ان کتابوں کو پڑھو, جہاں بھی لفظ شیخ اکبر کا آئے گا یہی وہی لعنتی شخص ہے, یہی وہ ملعون شخص ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر وحدت الوجود کے عقیدے کو پھیلایا ہے. جو یوگیوں کا عقیدہ تھا, ہندوؤں کا عقیدہ تھا, جو بدھسٹوں کا عقیدہ تھا, جو غیر مسلموں کا عقیدہ تھا کہ یہ رب جو ہے کائنات کے اندر, رب مخلوق کے بغیر موجود ہی نہیں. اگر تم نے رب کو ڈھونڈنا ہے, رب کو دیکھنا ہے, تو اسی مخلوق کو دیکھ لو, یہی رب ہے, ہر شخص رب ہے, دنیا کی ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے وہ خدا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے وہ کتے کے آگے بھی جھک جاتا تھا, کتے کے آگے بھی جھک جاتا تھا. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوا کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ابن عربی سے ایک شاگرد نے پوچھا, اے میرے شیخ بزرگ, مجھے پیشاب آیا ہے, پخانہ آیا ہے. آپ کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے, اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اللہ ہے, کیونکہ مخلوق جہاں جہاں موجود ہے وہ اللہ ہی, کیونکہ مخلوق کو جب اس نے کہہ دیا یہی مخلوق ہی اللہ ہے, بات میں جا رہی ہے نا. یوں مختصر یوں سمجھو کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے کہا یہی خدا ہے, اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی خدا نہیں. یہ مختصر آپ لوگوں کے لیے. تو آسمان میں بھی مخلوق ہے, وہاں بھی رب ہوا, سمندروں میں بھی مخلوق ہے, وہاں بھی وہی رب ہوا, اور باقی خشکی یہ کیا ہوئے یعنی جنگلوں میں, پہاڑوں میں, یہ بھی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. تو شگرد پوچھتا ہے, حضرت ابھی مجھے پیشاب آیا, پاخانہ آیا, اوپر بھی رب ہے, نیچے بھی رب ہے, بائیں بھی رب ہے, دائیں بھی رب ہے, اب میں کیا کروں, کہاں پیشاب کروں؟ یہ ملعون کیا جواب کہتا ہے اس کو؟ اس کو کہتا ہے, بے وقوف, ابھی تک تو مشرک کا مشرک ہے, موحد نہیں ہوا. ہاں بھائی, موحد ابھی تک نہیں ہوا. کیوں؟ بولا, جو تیرے پیٹ سے نکل رہا ہے پیشاب پاخانہ, وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا غیر نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ بھی خدا ہے. یہ شیخ الاسلام نے نقل کیا, واللہ العظیم, مجموعہ فتاوا شیخ الاسلام. اس قسم کا عقیدہ اس شخص نے ایجاد کیا کہ انسان کا پیشاب, انسان کا پاخانہ, انسان کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے, انسان جو کھاتا ہے, جو پیتا ہے, جو نکالتا ہے, اس کو بھی اللہ کا غیر نہیں کہا جا سکتا, یہ بھی رب کی کوئی نہ کوئی شکل ہے. اس وجہ سے کہ دو ای کا تو عقیدہ ہے نہیں, جو یہ دو ای یعنی دو ہونا, مقصد ہے دو کا تو وہ قائل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر, کہ دو تو کوئی چیز ہے نہیں دنیا کے اندر. دنیا کے اندر وحدانیت ہی وحدانیت ہے, واحد ہی ذات موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں. اچھا بھائی, یہ تو ابن عربی کا عقیدہ ہوا. اس کو ہمارے بزرگ مولانا زکریا صاحب اپنے وزائل اعمال تبلیغ نصاب میں شیخ اکبر قدس سرہ لکھتے ہیں, اور اسی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اپنے فضائل تبلیغ میں, جو مجموعہ فضائل کے چند اجزاء میں سے جو چھپی ہوئی ہے فضائل اعمال, اس کے اندر ایک رسالہ ہے فضائل تبلیغ شامل ہے اس میں. اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو رب کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے, رب تک پہنچنا چاہتا ہے, اور تیری یہ خواہش ہے کہ تو رب کے ساتھ رب تک پہنچ جائے, رب سے تیری ملاقات ہو جائے, تو یہ عبادت کرنے وغیرہ وغیرہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ نمازیں, یہ تہجدیں وغیرہ. اس نے کہا تو ایک پیر تلاش کر لے, ایک ایسا شخص ڈھونڈ لے کہ جس کے ساتھ تیری محبت ہو, تیری عقیدت ہو, ایسا شخص ایک ڈھونڈ لے, اور تیری مریدی, اور اس شخص کے ہاتھ پر تو بیعت کر لے, اپنا ہاتھ اس میں, اس کے ہاتھ میں ایسا دے دے کہ جس طرح مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں, وہ اس کو الٹاتا ہے, پلٹاتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں ایسا ہی ہو جا, اب تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرے, تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرے تو اس کو انکار نہ کر, حتیٰ کہ تجھے اگر پیشہ کرنے کا کہے تو پیشہ بھی کر. یہ الفاظ ہیں کہاں, یہ فضائل تبلیغ میں, اگر تجھے پیشہ کرنے کا کہے تو پیشہ بھی کر. یہ ہے یعنی شیخ اکبر قدس سرہ کی تعلیم جو اس نے پیش کی ہے. اور اس کے علاوہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے, بہت بزرگ گزرے ہیں علماء حنفیہ میں سے, ان کا فتاوی ہے رشیدیہ, اور ان کے یعنی کیا کہتے ہیں سوان عمری سمجھ لو, سوان حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے تذکرۃ الرشید دو حصوں میں. تذکرۃ الرشید کے لکھنے والے بھی دیوبندی عالم ہیں, وہ اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب نے, مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے نقل کیا, جس کا بھی اسی مسئلے سے تعلق ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس, ابو یزید بستامی کے پاس گیا, کوئی شخص ابو یزید بستامی کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ حضرت مرید کیسا ہونا چاہیے اور پیر کیسا ہونا چاہیے, پیر کیسا ہونا چاہیے مجھے ذرا بتا دو, پیر کیسا ہو اور مرید کیسا ہو, دلچسپ حکایت ہے جس سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا واجب الوجود کا اور یہ پیری مریدی کا, پیر کیسا ہونا چاہیے مرید کیسا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یوں مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, آپ میرا ایک کام کریں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا وہ ایک مہینے کی مسافت پر ایک آدمی رہتا میرا دوست, یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کو جا کر دو اور اس سے جواب لے کر آؤ, بعد میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا, ایسے مفت میں نہیں بتا دوں گا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے, مسئلہ تو لازم پوچھنا ہے. تو اس نے خط اس کو لکھ دیا, خط لکھ دینے کے بعد وہ چلا گیا. وہاں جس وقت پہنچا اس بزرگ کو دیا جو اس کو اس نے کہا تھا میرا دوست ہے بزرگ ہے. اس نے خط کو پڑھا, خط کو جا پڑھا وہ سمجھ گیا. خط کے اندر اس نے کیا لکھا تھا؟ خط کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جو آیا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ شخص جو آیا ہے اس شخص کے متعلق تم نے کیا کرنا ہے, اس شخص کے متعلق تم نے کیا کرنا ہے, اس نے یہ لکھا اس کو کہ بھائی تمہارے پاس جو لڑکا رہتا ہے نا, اس کے پاس ایک لڑکا رہتا تھا بڑا خوبصورت بڑا جمیل و حسین لڑکا اس کے پاس رہتا تھا, مگر بہر ریش بہر داری والا. اس نے کہا کہ یہ میرا دوست جو آدمی جو آ رہا ہے, اس آدمی کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, اس آدمی کو تم لڑکے کو اس آدمی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو اور سنا دو رات کو, اور اپنے لڑکے سے کہو کہ جو کچھ یہ آدمی لڑکے سے کرنا چاہے اس کو منع نہ کرے, سارے بھیڑا بند کر دیں, ٹھیک ہے نا, لڑکے سے جو کچھ یہ کرنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں. حق میں لکھا اس کو نصیحت کی کہ جو کچھ یہ اس کے ساتھ لڑکے سے کرنا چاہے اس کو روکنا نہیں. جب اس نے خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد جو اس کو نہیں معلوم جو کہ آدمی کے کیا واقعہ ہے کیا چیز ہے, اس نے جو ہے آؤ بھائی ٹھیک ہے مہمان ہو تم آج ہمارے پاس ٹھہر جاؤ رات کو, ایک کمرے میں دونوں کو لڑکے کو بھی سلا دیا اور بولا لڑکے کو بھائی جو کچھ یہ تمہارے تم سے خدمت لینا چاہے, خدمت جو تم سے خدمت لینا چاہیے اسے منع نہیں کرنا. چلو ٹھیک ہے, رات کو سو گئے, سو جانے کے بعد جو ہے وہ بیچارہ نہیں معلوم نکلا ہوا کب سے نہیں گیا ہوگا گھر, تو اس کی طبیعت بگڑی اور وہ برائی پر آمادہ ہو گیا اس لڑکے کے اوپر, برائی سے برائی کے اوپر آمادہ ہو گیا اور لڑکے سے برائی کرنے کا ارادہ اس نے کر لیا. اور جب اس نے لڑکے کو پکڑا اور برائی کا ارادہ کیا تو ایک غیبی تھپڑ اس کو لگا, غیبی تھپڑ لگا, سن لو, غیبی تھپڑ اس کو لگا, تو اس نے وہاں اپنے آپ کو جو ہے سنبھال لیا اور اس کو بعد آگے سے فوراً توبہ کر لی اور جو ہے ٹرک ہو کر جا کر سو گیا. صبح ہو گئی, صبح ہو جانے کے بعد جو ہے اس کو بولا ہاں جناب وہ خط کا جواب دے دو تاکہ میں واپس جاؤں. اس نے بولا ٹھیک ہے, وہ خط وہی تھا جو ہے اور تھا, اس نے جو ہے وہ لفافہ پکڑوا دیا, بولا جاؤ, واپس آیا. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتا نہیں جو کچھ اندر ہوا, کسی کو پتا نہیں, غالباً لڑکے سے بھی منتیں کی ہوں گی اس کی بتانا نہیں یا مہربانی کرنا. بھرا تو اصل واقعے کا تو اس نے سمجھا شاید پتہ کسی کو نہیں. یہ سر واپس کیا ابو یزید بستامی کے پاس. ابو یزید بستامی سے کو خط دینے کے بعد کہتے حضرت اب مجھے اپنا وہ بتائیں مسئلہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے مرید کیسا ہونا چاہیے. کہنے لگا بے وقوف ابھی تک نہیں سمجھا. بولا نہیں. بولا وہ کون تھا جس نے تجھے تھپڑ مارا تھا وہاں؟ نہیں سمجھے. بولا پیر وہ ہوتا ہے کہ پیر کی روح ہر جگہ پر اپنے مرید کے ساتھ رہتی ہے, مرید کو برائی نہیں کرنے دیتی, برائی نہیں کرنے دیتی. پیر کا وجود اس کا اپنا وجود جہاں بھی ہے اصلی وہ لیکن اس کا جو روح ہے وہ مرید کے ساتھ ہے. اگر کہ پیر اور مرید کے درمیان ہزاروں مسافتیں ہیں, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے, لیکن پیر کی روح ہمیشہ اس کی معید رہتی ہے, اس کی مدد کرتی ہے. اور اس لیے بولا تم نے جب وہاں ارادہ کیا, جب تم نے وہاں ارادہ کیا برائی کا تو میں ہی تھا تمہیں بچانے والا, میں نے تجھے تھپڑ لگا دیا. کہتا ہے تم کو معلوم ہو گیا پیر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت مرید کے ساتھ اس کی روح رہے. پیر تو سمجھ آ گیا جناب, پیر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت پیر مرید کے ساتھ اس کی روح رہے گی اور اس کو برائی نہیں کرنے دے گی. اچھا حضرت بولا مرید, یہ تو پیر کا مسئلہ حل ہو گیا نا, تو مرید کیسا ہونا چاہیے؟ بولا مرید ایسا ہونا چاہیے جو اس نے سب کچھ پیش کر دیا تھا تیرے کو. مرید جو ہے وہ پیر کے سامنے کھول کر بیٹھ جائے. مرید ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح میں نے اس کو لکھا اس نے وہی دیا, اور میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم لڑکے کو ایسی تعلیم دے دینا اور بتا دینا کہ جو کچھ یہ تیرے ساتھ کرے اسے منع نہیں کرنا تم. بولا اس نے قبول کیا کہ نہیں؟ بولا قبول کیا. بولا مرید ایسا ہوتا ہے اور پیر ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی روح جو ہے وہ مرید کے ساتھ رہتی. کہانی نہیں, یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے اور لکھا ہوا ہے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا ولی نہیں ہے جس کی روح اپنے مرید کے ساتھ موجود نہ ہو ہر وقت. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے پیر کی روح میرے ساتھ نہیں ہے, اس کا پیر کے ساتھ کوئی صحیح عقیدت نہیں ہے. بلکہ ہر مرید کو جو کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہے اس کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی یعنی روح جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں, حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ. پتہ نہیں ارواح ثلاثہ تین روح ہیں, نہیں معلوم تین.